السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے پہلے نیوز شو کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شام کے 7، بھارت میں 7:30، جبکہ واشنگٹن میں ہفتے کی صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارے پروگرام اردو voa.com کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے۔ پاکستانی
فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اتوار کو افغانستان کا دورہ کریں گے۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
صحافی کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہونے کا حکم۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
اور عالمی خبروں میں، کولمبیا کی حکومت اور ملک کے آخری سرگرم گوریلا گروپ کے درمیان ستمبر میں طے پانے والا جنگ بندی معاہدہ اتوار کے روز سے نافذ العمل ہو جائے گا۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اتوار کے روز افغانستان جا رہے ہیں۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان موجودہ تعلقات کے تناظر میں یہ دورہ خاصی اہمیت کا حامل ہوگا۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اتوار کو افغانستان جا رہے ہیں، جہاں وہ اعلی قیادت کے ساتھ سلامتی کے دو طرفہ امور اور سرحد کی نگرانی کو مؤثر بنانے جیسے معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ دونوں ملکوں کے تعلقات ایک عرصے سے تناؤ کا شکار چلے آ رہے ہیں، جس کی وجوہات میں اسلام آباد اور کابل کے مابین پایا جانے والا عدم اعتماد اور ایک دوسرے سے متعلق شکوک و شبہات شامل ہیں، اور اس کشیدگی کو دونوں جانب کے عہدیداروں کی طرف سے آئے روز سامنے آنے والے الزامات نے مزید بڑھاوا دیا۔ گو کہ سرکاری طور پر تو جنرل باجوہ کے دورے سے متعلق کوئی بیان سامنے نہیں آیا، لیکن جمعے کو دیر گئے ایک اعلی عہدیدار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اس کی تصدیق کی تھی۔ پاکستان اپنے اس پڑوسی ملک میں امن و استحکام کے لیے ہر ممکن تعاون اور حمایت کا یقین دلاتے ہوئے کہتا آیا ہے کہ افغانستان میں امن خود اس کے اپنے مفاد میں ہے۔ توقع ہے کہ جنرل باجوہ اسی موقف کا اعادہ کرنے کے ساتھ ساتھ افغان فوجیوں اور پولیس کی پاکستان میں تربیت کی پیشکش کو دہرائیں گے اور باہمی حکمت عملی اور مذاکرات کے ذریعے اختلافات دور کرنے کی ضرورت پر زور دیں گے۔ افغانستان اور امریکہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ طالبان عسکریت پسند پاکستان کی سرزمین افغانستان میں حملوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن پاکستان ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ افغان سرزمین اس کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ کابل بھی ایسے الزامات کو رد کرتا آیا ہے۔ بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر ظفر نواز جسپال جنرل باجوہ کے دورہ کابل کو موجودہ صورتحال میں خاصا اہم قرار دیتے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے والوں سے متعلق بھی غور و خوض ہو۔
وہ کابل جب جائیں گے، نیچرلی اس سے پہلے وہ اپنا ایک یہاں پہ ایجنڈا جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے، یا گورنمنٹ ان کو کیا انڈیکیٹ کرتی ہے، کس طرح کیا یہ وہاں ڈیمانڈس لے کے جائیں گے اور کیا وہ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت زیادہ ہو رہا ہے، تو یہ بھی ایک رپورٹ آ رہی ہے کہ امریکنز نے کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رسک شیئر کریں، کیونکہ پاکستان ان کو کہتا ہے کہ جو TTP ہے، طریقہ طالبان پاکستان، وہ وہاں سے آپریٹ کر رہی ہے، تو ان کے آپ ہمارے ساتھ لسٹ شیئر کریں۔ تو میں بھی اس طرح کی جو ڈیلیبریشن ہے وہ اس کا حصہ ہوگی کہ افغانستان کو کس طریقے سے انگیج کیا جائے۔
افغانستان کے ساتھ تقریباً 2600 کلومیٹر طویل سرحد کی نگرانی کو مؤثر بنانے کے لیے جہاں پاکستان نے اپنی جانب مختلف چوکیاں اور قلعے تعمیر کیے ہیں، وہیں اس پر باڑ لگانے کا کام بھی جاری ہے، جو حکام کے مطابق 2 سال میں مکمل ہوگا۔ افغانستان باڑ لگانے کے اس پاکستانی اقدام پر معترض ہے، کیونکہ وہ روایتی طور پر اس سرحد کو بین الاقوامی حد بندی تسلیم نہیں کرتا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان کے مغربی صوبے فرا میں گزشتہ ہفتے ہونے والے حملوں میں اب تک درجنوں افغان فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ افغانستان کے اس صوبے کی سرحد ایران کے ساتھ منسلک ہے۔ سیاستدانوں اور صوبے کے رہائشیوں نے مقامی ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ طالبان حملہ آوروں نے بالا بلوک ضلع کے اندر اور باہر کئی سیکیورٹی چوکیوں پر قبضہ کر لیا، تاہم حکام نے ابھی اس بارے میں تفصیلات فراہم نہیں کی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کی صبح ٹویٹر کا سہارا لیتے ہوئے پورٹو ریکو کی میئر کی اس تنقید کا جواب دیا جو انہوں نے ماریا طوفان کے بعد بحالی کی کوششوں کے سلسلے میں ٹرمپ انتظامیہ پر کی تھیں۔ میئر کارمن جولین کروز نے ٹرمپ انتظامیہ کو بقول ان کے اپنی نااہلی کے سبب طوفان میں ہونے والی ہلاکتوں کے لیے مردے الزام ٹھہرایا۔ اور صدر ٹرمپ سے درخواست کی کہ وہ کسی کو ہمارے علاقے میں زندگیاں بچانے کے لیے انچارج مقرر کریں۔ ریپبلکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹس کی ابتدا میں کہا کہ کروز کی یہ تنقید کو ڈیموکریٹس نے تحریک دی ہے۔ یہ ٹویٹس کچھ ہی دیر بعد ڈیلیٹ کر دی گئیں۔ انہوں نے لکھا کہ پورٹوریکو کی میئر، جن کی تقرری کو محض چند ہی دن ہوئے ہیں، انہیں ڈیموکریٹس کی جانب ہی سے بتایا گیا ہوگا کہ ٹرمپ کے ساتھ یہ رویہ رکھو، اور اسی طرح کی بہت سی ٹویٹس کو ممکنہ طور پر بعد میں ہٹا دیا گیا۔ امریکہ میں ہوم لینڈ سیکیورٹی کے قائم مقام وزیر نے پورٹوریکو کی رہائشیوں کو یقین دلایا ہے کہ وفاقی حکومت اس امریکی علاقے میں انسانی مصیبت کی شدت سے آگاہ ہے۔ طوفان ماریا سے آنے والی تباہی میں کم از کم 16 افراد ہلاک اور لاکھوں بجلی سے محروم ہو گئے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی ورجن آئیلینڈ اور پورٹوریکو میں امریکی فوجی بھی امدادی کاروائیوں میں مصروف ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کارلا باب اور واشنگٹن ہی سے ایزابیل کی رپورٹوں کی تفصیل مدثرہ منظر کی زبانی۔
ڈیوک جمعے کی روز پورٹوریکو روانہ ہوئیں۔ یہ جزیرہ طوفان ماریا سے تباہی کے بعد سنبھلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایلین ڈیوک کے الفاظ، میں جانتی ہوں کہ پورٹوریکو اور امریکی ورجن آئیلینڈز کے لوگ مصیبت میں ہیں۔ ہم وہاں موجود ہیں اور ان کی مدد کے لیے موجود رہے ہیں۔ ہم اضافی سامان اور عملہ مسلسل لا رہے ہیں تاکہ امداد کی تقسیم کے کام میں مدد دے سکیں۔ ڈیوک کا جزیرے کا یہ دورہ اس کے گھنٹوں بعد ہوا جب پورٹوریکو کے دارالحکومت سین یوان کی میئر نے برہم ہو کر ایک بیان دیا، جس میں انہوں نے امدادی کارکنوں کی زندگی بچانے کی کوششوں کو محض ایک اچھی خبر قرار دیا۔ امریکہ میں ہوم لینڈ سیکیورٹی کی قائم مقام وزیر ایلین ڈیوک کا کہنا ہے،
There is much work to do. I have spent all morning with the governor and received those priorities to make sure we're on target.
ابھی بہت کام کرنا باقی ہے۔ میں نے صبح کا سارا وقت گورنر ریکارڈو اوزیلو کے ساتھ صرف کیا اور وہ ترجیحات طے کیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے۔ ہم مسلسل پورٹوریکو اور طوفان میں بچ رہنے والے تمام لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سین یوان کی میئر کارمن یولن کروز نے امریکی ٹیلی ویژن سی این این پر ایک انٹرویو دیا جو بڑے پیمانے پر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا۔ انہوں نے اپنی جھنجھلاہٹ کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
Damn it, this is not a good news story. This is a people are dying story. This is a life or death story.
یہ محض کوئی بڑی خبر نہیں ہے، یہ لوگوں کے مرنے کی خبر ہے، یہ زندگی اور موت کی خبر ہے۔ وائس آف امریکہ کی کارلا بیب نے امریکی محکمہ دفاع سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ فوجی عملے کی ہزاروں افراد پورٹوریکو اور امریکن ورجن آئیلینڈز میں بچاؤ اور مدد کی کاروائیوں میں مصروف ہیں، مگر ان کاروائیوں کے انچارج جنرل جیفری بیوکینن کا کہنا ہے کہ طوفان ماریا سے ہونے والی تباہی کے پیش نظر یہ تعداد ناکافی ہے۔ نہیں، یہ کافی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم مزید بہت سے فوجی لا رہے ہیں۔ واشنگٹن پر بڑے پیمانے پر تنقید کی جا رہی ہے کہ پورٹوریکو میں طوفان کے بعد اس کے رد عمل کی رفتار بہت سست رہی ہے، اور اب وائٹ ہاؤس اس کی مکمل تلافی میں لگا ہے۔ جمعے کو وائٹ ہاؤس سے نیو جرسی کے اپنے گولف کلب میں ہفتہ وار تعطیل کے لیے روانہ ہوتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نامہ نگاروں سے پورٹوریکو میں ہونے والی تباہی کے مقابلے میں اس ماہ کے شروع میں ٹیکسس اور فلوریڈا میں ہونے والے نقصان کو کم بتایا اور کہا کہ وہاں سب زمین بوس ہو گیا ہے، اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ وہاں جائیں اور اسے فوری ٹھیک کر دیں۔ دفاعی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ ورجن آئیلینڈز اور پورٹوریکو میں زندگی معمول پر لانے کے لیے جو ضروری ہے مہیا کریں گے، مگر امدادی کام کی رفتار بڑھائی نہیں جا سکتی کیونکہ جزیرے کے بہت سے حصوں میں بجلی ابھی تک بحال نہیں ہوئی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پچھلے ہفتوں کے دوران صدر ٹرمپ کو خاصی سیاسی مشکلات کا سامنا رہا۔ ریپبلکن پارٹی سینٹ میں ہیلتھ کیئر کے نئے منصوبے پر باہمی اختلافات کا شکار رہی۔ الاباما ریاست صدر ٹرمپ کا حمایت یافتہ سینٹ کی نشست کے لیے امیدوار پرائمری انتخابات میں شکست سے دوچار رہا۔ عوام میں صدر ٹرمپ کی مقبولیت 40% سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم میلون کی رپورٹ شہناز نفیس کی زبانی۔
اپنی انتخابی مہم میں صدر ٹرمپ نے ملک میں نئی اصلاحات لانے کے لیے کچھ اہم وعدے کیے تھے، مگر اب تک ان کی تکمیل ممکن نہ ہو سکی۔ اوباما ہیلتھ کیئر کا قانون ابھی تک تبدیل نہ ہو سکا، چنانچہ اب صدر ٹرمپ اپنے دوسرے بڑے وعدے یعنی ٹیکس میں اصلاحات نافذ کرنے پر اپنی توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے الفاظ،
اٹس ٹائم ٹو ٹیک کیئر آف آور پیپل ٹو ریبلڈ آور نیشن اینڈ ٹو فائٹ فار آور گریٹ امریکن ورکرز۔
وقت آیا ہے کہ ہم اپنی عوام کی بھلائی کے لیے کام کریں، قوم کی تعمیری نو پر توجہ دیں اور اپنے عظیم امریکی کارکنوں کے حقوق کے لیے لڑیں۔ یہ الفاظ تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ یہ تبدیلی اوباما کیئر کو منسوخ کرنے کی ریپبلکن سینٹ کی طرف سے ناکام کوششوں کے بعد دیکھنے میں آئی ہے۔ یہ ڈیموکریٹس اور سینٹ کے لیڈر چک شومر کے لیے ایک فتح ہے۔ سینیٹر چک شومر کے الفاظ،
The reason this bill failed is because millions of Americans didn't want it.
یہ بل اس لیے ناکام ہوا ہے کیونکہ لاکھوں امریکی اس کے خلاف ہیں۔ یہ الفاظ تھے سینیٹر چک شومر کے۔ ٹرمپ اور ریپبلکن جماعت کو الاباما میں قدامت پسند روئی مور کے ہاتھوں شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ روئی مور کے الفاظ،
We're put here on earth for a short time. And for that short time, our duty is to serve Almighty God.
ہم اس دنیا میں مختصر وقت کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور اس مختصر وقت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود کو تعمیل خداوندی کے لیے وقف کریں۔ صدر ٹرمپ مور کے مخالف امیدوار سینیٹر لوتھر سٹرینج کی حمایت کر رہے تھے، تاہم ایک تجزیہ نگار بل گیلسٹن کا کہنا ہے کہ مور کی فتح ریپبلکن پارٹی میں پائے جانے والے اختلافات کی عکاس ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے فٹ بال کے کھلاڑیوں پر نکتہ چینی نے بھی ان کے لیے ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ تاہم صدر ٹرمپ کو درپیش ان مشکلات کے باوجود ان کے حامی ان کے ساتھ کڑے نظر آتے ہیں، ہرچند کہ ان کی جماعت میں انتخابی مہم کے دوران ان کے کیے گئے وعدوں کے بارے میں اختلافات قائم ہیں۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
کولمبیا کی حکومت اور ملک کے آخری سرگرم گوریلا گروپ کے درمیان ستمبر میں طے پانے والا جنگ بندی معاہدہ اتوار کے روز سے نافذ العمل ہو جائے گا۔ یہ گوریلا گروپ ای ایل این یعنی نیشنل لبریشن آرمی کہلاتا ہے۔ ای ایل این کے سربراہ نکولس روڈریگس نے جمعے کے روز اپنی ایک آن لائن ویڈیو میں باغیوں کو یہ پیغام دیا کہ فائر بندی کے آغاز کی تاریخ سے پہلے ہی وہ پیچھے ہو جائیں۔ وہ کم ہی اپنی ویڈیوز پوسٹ کرتے ہیں، تاہم 20 ستمبر کی اس ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ ملک بھر میں موجود تمام ٹروپس اس دو طرفہ فائر بندی کا احترام کرتے ہوئے ہر طرح کی مشتعل کاروائیوں کو ختم کر دیں۔ یہ فائر بندی معاہدہ جو کولمبیا کی حکومت اور نیشنل لبریشن آرمی کے درمیان طے پایا ہے، یکم اکتوبر سے نافذ العمل ہو جائے گا۔ اس بارے میں مزید تفصیلات سحر ماجد کی زبانی ایزابیل کوکولی کی اس رپورٹ میں سنیے۔
نیشنل لبریشن آرمی کے سربراہ نکولس روڈریگز نے جمعے کے روز ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں انہوں نے باغیوں کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا ہے۔ نکولس کہہ رہے ہیں کہ آج 20 ستمبر کے روز میں ملک بھر میں پھیلے ہوئے اپنے تمام سپاہیوں کو جنگ بندی کا حکم دیتا ہوں۔ اس فیصلے کا مقصد ہے کولمبیا حکومت اور نیشنل لبریشن آرمی کے درمیان ہونے والے سمجھوتے کی عزت کرنا۔ یہ سمجھوتا اکتوبر کی پہلی تاریخ سے لے کر 9 جنوری 2018 تک کے لیے طے پایا ہے۔ نکولس نے اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ ان کی تنظیم کے 1500 سپاہی جنگ بندی کے معاہدے کی پابندی کریں گے اور کولمبیا افواج پر حملے سے گریز کریں گے۔ کولمبیا کے صدر وان مینیول سینتوز نے بھی فوج کو نیشنل لبریشن آرمی پر حملہ نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔
Buenas tardes. Este es el primer cese al fuego bilateral que
وان کہہ رہے ہیں کہ تاریخ میں نیشنل لبریشن آرمی اور حکومت کولمبیا کے درمیان یہ پہلا سمجھوتا ہے جس کا مقصد شہریوں کی جانوں کا تحفظ اور حقوق کا دفاع ہے۔ واضح رہے کہ ملٹری اور پولیس پورے ملک میں اپنی آئینی ذمہ داریاں جاری رکھیں گی۔ وان نے کہا ہے کہ یہ سمجھوتا ابتدا میں 9 جنوری تک جاری رہے گا، جس کے بعد باہمی رضامندی سے اس معاہدے میں توسیع کر دی جائے گی۔ اقوام متحدہ رومن کیتھولک چرچ کے تعاون سے اس معاہدے کی جانچ کرتی رہے گی۔ نیشنل لبریشن آرمی امریکہ اور یورپین یونین کے مطابق ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ سحر ماجد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے ہفتے کے روز اپنے بیجنگ کے دورے کے دوران کہا کہ امریکہ نے شمالی کوریا کے ساتھ براہ راست بات چیت کر رہا ہے کہ آیا وہ اپنا جوہری پروگرام ترک کرنے کے لیے بات چیت میں دلچسپی رکھتا ہے یا نہیں۔ ٹیلرسن چین میں شمالی کوریا کی جوہری اشتعال انگیزی کے خلاف چین کے تعاون سے پیونگ یانگ پر انتہائی سخت دباؤ ڈالنے پر بات چیت کر رہے ہیں۔ ٹیلرسن نے چین کے عہدیداروں کے ساتھ ملاقات کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ ہم چھان بین کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آگاہ کرتے رہیں گے. ہم نے پیونگ یانگ کے ساتھ بات چیت کی ہے. ہم مکمل طور پر آگاہ ہیں. ہم اندھیرے میں نہیں ہیں. ہم نے پیونگ یانگ کے ساتھ رابطے کے لیے 2-3 چینل کھولے ہیں. امریکہ چینی عہدیداروں سے قریبی رابطے میں رہتے ہوئے بیجنگ کی طرف سے شمالی کوریا کی کوئلے، خام لوہے اور خام لیڈ یعنی الیکٹرانکس کے دھاتی اجزاء وغیرہ کی درآمدات پر پابندی لگانے کی بات کرتا آ رہا ہے. اگر اس پابندی پر پوری طرح عمل درآمد ہوتا ہے تو اسے شمالی کوریا کے مالی وسائل پر بہت منفی اثر پڑے گا. محکمہ خارجہ کے مطابق گزشتہ برس شمالی کوریا نے چین کو یہ اشیاء برآمد کر کے $1.5 ارب کمائے تھے. وائٹ ہاؤس نے مالی سال 2018 کے دوران امریکہ میں پناہ گزینوں کی باضابطہ تعداد 45,000 سالانہ مقرر کی ہے. جمعے کو دیر گئے اس کا اعلان کیا گیا. یہ امریکہ کا پہلا ریفیوجی پروگرام ہے. اعلان میں کہا گیا کہ یہ ایسی تعداد ہے جس سے امریکی عوام کی سیکیورٹی برقرار رکھی جا سکتی ہے. یہ نئی حد جو اس ہفتے کے آغاز میں کانگریس میں پیش کی گئی امریکہ کا 2018 میں پچھلے 37 برسوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ پناہ گزین قبول کرنے کی جانب ایک سفر ہے. اس پروگرام کو USRAP کا نام دیا گیا ہے یعنی یونائیٹڈ اسٹیٹس ریفیوجیز ایڈمیشن پروگرام. جمعے کے روز وائٹ ہاؤس کے مطابق یہ فیصلہ امریکی وزیر خارجہ، ہوم لینڈ سیکیورٹی کی وزیر اور صدر کی قومی سلامتی کی ٹیم کے ساتھ باہمی صلاح مشورے کے بعد کیا گیا ہے. امریکہ کی ایک فیڈرل جیوری نے القاعدہ میں شمولیت اختیار کرنے والے امریکی شہری کو 2009 میں افغانستان میں ایک امریکی فوجی اڈے پر ہونے والے ناکام خودکش بم حملے کا مجرم قرار دیا ہے. نیو یارک کی فیڈرل جیوری نے یہ فیصلہ محنن محمود علی الفارے کے خلاف دیا ہے جس کا تعلق امریکہ کے شہر ہیوسٹن سے ہے. فارے کا مقدمہ اس وجہ سے زیادہ توجہ کا مرکز بنا کیونکہ اطلاعات کے مطابق امریکی عہدیداروں نے ابتدائی طور پر اس بات پر غور کیا کہ اسے ڈرون حملے میں ہلاک کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن عملی طور پر ایسا کوئی قدم کسی امریکی شہری کے خلاف نہیں اٹھایا گیا. اس کے بجائے سابق صدر براک اوباما کے انتظامیہ نے بالآخر ان کو پکڑ کر سول عدالت میں مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا. فارے کو پاکستان سے حراست میں لیے جانے کے بعد 2015 میں امریکہ لے جایا گیا. نیو یارک کی ایسٹرن ڈسٹرکٹ کا مقام اٹارنی بریجٹ ریہورڈ نے کہا کہ آج القاعدہ کے ایک امریکی رکن کو امریکہ کی عدالت میں سزاوار قرار دیا گیا ہے. امریکہ کے ارب پتی موجد ایلون مسک نے ایک ایسے نئے راکٹ کے منصوبے کا اعلان کیا ہے جو 30 منٹ میں مسافروں کو ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم پہنچائے گا. جمعے کے روز آسٹریلیا میں ایک پریزنٹیشن میں مسک نے راکٹ کی ویڈیو دکھائی جس میں وہ نیو یارک سے دنیا کے مختلف ملکوں کا سفر کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ نیو یارک سے یہ راکٹ 39 منٹ میں شنگھائی پہنچ سکے گا. اکتوبر میں چین کی اشتراکی پارٹی 5 برسوں میں اپنا اجلاس منعقد کرتی ہے اور متعدد لوگ منتظر ہوتے ہیں کہ شی جن پنگ کلیدی سیاسی عہدوں کے لیے کسے منتخب کرتے ہیں. یہ پارٹی اجلاس یا کانگریس ایک بڑا سیاسی مارکہ ہوتی ہے کیونکہ اسی اشتراکی پارٹی نے واحد پارٹی کے طور پر چین کا اقتدار سنبھالا ہوا ہے. اس مرتبہ بھی یہ توقع نہیں کی جا رہی کہ قوانین کو نمایاں رول دیے جائیں گے. بیجنگ سے وائس آف امریکہ کے ولیم آئٹ کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی.
ماؤ زے تونگ جب چین کے کلیدی لیڈر تھے تو ان کے ایک بیان کو بہت شہرت ملی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ خواتین نصف آسمان کو تھامے ہوئے ہیں. آج تک بیشتر افراد اس نعرے کو یاد کرتے ہیں جس کے بارے میں بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اس کا مقصد جنسی مساوات کی بجائے ملک کی افرادی قوت کو فروغ دینا تھا. اس نعرے کے اشروں بعد اب جبکہ نجی شعبے میں انتظامی عہدوں پر خواتین کی تعداد بڑھی ہے، چین کی کمیونسٹ پارٹی میں ابھی بھی مردوں کا غلبہ ہے. پارٹی کے اعداد و شمار کے مطابق خواتین کی تعداد کل اراکین کا صرف 25% ہے اور 19ویں پارٹی کانگریس میں شریک تقریباً 2,300 نمائندوں میں سے صرف ایک تہائی خواتین ہیں. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگر کمیونسٹ پارٹی بدستور اپنی حیثیت برقرار رکھنا چاہتی ہے تو پھر پارٹی میں توازن قائم کرنا اہم ہوگا، لیکن پارٹی کے ایجنڈے پر بیلٹ اینڈ روڈ جیسے بڑے منصوبوں کے ساتھ ساتھ جنس کی بنیاد پر فرق کے لیے توجہ کوئی زیادہ نہیں. بیجنگ میں رہائش پذیر عام شہریوں کا کہنا ہے کہ سماجی اور ثقافتی رکاوٹوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو گھریلو سطح پر جو ایک بڑا کردار ادا کرنا ہوتا ہے اسے بھی اس صورتحال کے لیے مرد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے.
بیجنگ کے یہ ایک رہائشی کہہ رہے ہیں کہ سول سروس میں خواتین مقامی سطح پر بڑی تعداد میں موجود ہیں لیکن کلیدی پوزیشنوں تک پہنچنا مشکل ہے کیونکہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا جتنا کہ مردوں کے پاس ہوتا ہے.
Women contribute much more when it comes to family. It is rare too for companies to give women top leadership.
اب بیجنگ کے یہ رہائشی کہہ رہے ہیں کہ جب خاندان کی بات ہوتی ہے تو خواتین بڑی ذمہ داریاں سنبھالتی ہیں. اداروں میں بھی خواتین کو کلیدی قیادت والے منصب دینا شاز ہے. انہیں عام طور پر دوسرے درجے یا پھر معاونت کی پوزیشن دی جاتی ہے. چین میں خواتین کی ریٹائرمنٹ کی عمر 55 سال ہے جو مردوں کے مقابلے میں 5 سال کم ہے, اور اس کی کلیدی وجہ یہ ہے کہ خواتین معمر افراد یا پھر اپنے نواسے نواسیوں اور پوتے پوتیوں کا خیال رکھتی ہیں. ہم نے جن خواتین کے ساتھ بات کی ان میں سے بیشتر نے یہ کہا کہ وہ سیاست پر توجہ نہیں دیتیں, اور بعض نے یہ بھی کہا کہ سیاست میں ستھرا پن نہیں اور یہ ہیلے بہانے استعمال کرنے اور انتشار اور ابتری کا باعث بنتی ہے.
Women seem to be less interested in politics these days. Women are much more apolitical than they were before the 1980s.
یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ خواتین کی سیاست میں دلچسپی کم ہے. آج کل خواتین 1980 کی دہائی کے مقابلے میں سیاست کی طرف کم رجحان رکھتی ہیں. اس وقت چیئرمین ماؤ زے تنگ نے زور دیا تھا کہ خواتین نصف آسمان سنبھالے ہوئے ہیں. بعض یہ دلیل دیتے ہیں کہ خواتین کے مفادات کا خیال رکھا جاتا ہے چاہے وہ پارٹی میں کلیدی منصب نہ بھی رکھتی ہوں. جبکہ دوسری خواتین کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک خاتون نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ سیاست میں دلچسپی نہیں رکھتی کیونکہ وہ اس سے ذہنی مطابقت محسوس نہیں کرتی اور نہ ہی ان کی زندگی میں اس سے کوئی قابل قدر اضافہ ہوتا ہے. بیچے جولانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
پاکستان میں جبری گمشدگیوں کا مسئلہ کوئی نہیں. ملک میں اس حوالے سے کوئی واضح قانون موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ روز بروز گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. اس حوالے سے گل رخ نے ایک تحقیقی رپورٹ تیار کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے اپنے حالیہ اجلاس میں جبری گمشدگیوں کے معاملے پر تشویش کا اظہار کیا. سینیٹر نسرین جلیل کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں یہ الزام عائد کیا گیا کہ ملک میں جبری گمشدگیوں میں قانون نافذ کرنے والے ادارے ملوث ہیں جس کی وجہ سے لاپتہ افراد کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. کمیٹی کے اجلاس کے بعد وائس آف امریکہ سے گفتگو میں سینیٹر نسرین جلیل نے کہا کہ قانون ساز چاہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کسی الزام میں اٹھایا گیا ہے تو اسے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے. پاکستان میں جبری گمشدگیوں اور لاپتہ افراد کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے. حالیہ تاریخ میں جبری گمشدگیوں کا معاملہ پہلی بار سابق فوجی حکمران جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں اس وقت منظر عام پر آیا جب پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شمولیت اختیار کی. اس حوالے سے انسانی حقوق کمیشن کی سابق سربراہ زہرا یوسف نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
دیکھیں یہ کافی سالوں سے جاری ہے اور یہ زیادہ نمایاں ہوا اس وقت جب پاکستان نے امریکہ کے ساتھ وار آن ٹیرر میں شمولیت کی, اور سب سے پہلے جو لوگ اٹھائے گئے ان کا تعلق زیادہ تر خیبر پختونخوا سے تھا اور کچھ وہ مذہبی جماعتوں سے ان کا تعلق تھا یا مذہبی انتہا پسند تنظیموں سے تھا تعلق. سب سے پہلے ہماری تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے فروری 2007 میں سپریم کورٹ کو اپروچ کیا تفصیل کے ساتھ, جس میں تقریباً 280 لوگوں کی فہرست تھی اور ساری تفصیل کے ساتھ کہ یہ گمشدہ ہیں. پھر حکومت نے یہ کمیشن بنایا, کمیشن آف انکوائری آن انفورس ڈسپیئرنس. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سارے کیسز یہ کمیشن کے پاس لے جائیں بجائے کورٹ میں آنے کے. تو کمیشن نے مطلب یہ بھی کہنا چاہیے ضروری ہے کہ انہوں نے ان کے ایفرٹ سے لوگ مطلب واپس آئے ہیں گھروں کو.
دوسری طرف پاکستان میں انسانی حقوق تحفظ کے سرکاری ادارے کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ علی نواز چوہان نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
جب فورس ڈس اپیئرنس ہوتی ہے تو نہ تو اس کی کوئی ایف آئی آر ہوتی ہے، نہ کوئی اعداد و شمار اس کے نصیب میں آتے ہیں، سوائے ان شکایات کے جو کہ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس، جس کا میں چیئرمین ہوں، وہاں وہ درج کروائے جائے. جب تک وہ نہیں ہوتا تو بات جو ہے ہمارے علم میں نہیں آتی. لیکن جنرلی ہمیں جو پرسپشنز ہیں وہ یہی ہیں کہ ڈس اپیئر ہو گئے لوگ، دے واز فورسیبلی ٹیکن اوے. یہ بات ایک شرمناک بات ہے کہ لوگ ڈس اپیئر ہو رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں کون اٹھا رہا ہے انہیں. لوگ جو سارا الزام ہے وہ تھوپ رہے ہیں ایجنسیز پہ، جس پہ شاید ٹوٹل حقیقت نہ بھی ہو. تو ایجنسیز کو چاہیے یہ چیزیں واشگاف کرے تاکہ اپنی بدنامی سے بچے وہ، اور لوگ جو ہیں جنہوں جو یہ کر رہے ہیں ان کو، یا فورن طاقتیں اگر یہاں کچھ کر رہی ہیں ان کے خلاف پراپر ایکشن لیا جائے. آئی تھنک اسٹیٹ اس کے اوپر پوری طرح فوکس نہیں کر رہی، خاص طور پہ منسٹری آف انٹیریئر.
ایک غیر سرکاری تنظیم انٹرنیشنل وائس فار بلوچ مسنگ پرسن کے بانی ماما عبد القدیر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
یہ ہم اس کام کے لیے 8 سال سے میں بھوک ہڑتالی کیمپ لگا کے بیٹھا ہوں، لاپتہ افراد اور مسخ شدہ لاشوں کے بارے میں احتجاج کرتا آ رہا ہوں، اور اس دوران میں نے لانگ مارچ بھی کیا تھا کوئٹہ سے اسلام آباد تک، اسی حوالے سے کہ ہمارے لاپتہ افراد بازیاب کیا جائیں.
بلوچستان سے تعلق رکھنے والی مائکان ابابتی کا کہنا تھا،
میرا جو بڑا بھائی سردار دارو خان ابابتی، ان کو 28 دسمبر 2010 سے ہمارے گھر سے اٹھا کے لے گئے. 12 کے قریب گاڑیاں تھی، اور ان گاڑیوں میں کچھ سول یونیفارم میں تھی اور کچھ لوگ اے ٹی ایف کی یونیفارم میں تھی، ایف سی بھی تھا اور کچھ لوگ سول یونیفارم میں تھی، اور ان کا چہرہ بالکل کور تھا، ڈھکا ہوا تھا، میں ان کو نہیں پہچان سکی.
گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ڈسلیکسیا یعنی سیکھنے کی معذوری کے بارے میں بات کریں گے. سیکھنے کی معذوری کے شکار لوگ پڑھنے، لکھنے، ہجے کرنے اور عبارت کو سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں. انہیں حروف اور الفاظ کی آواز کو سمجھنے اور نمبر شمار کرنے میں بھی دشواری ہوتی ہے. امریکہ میں تعلیمی اعداد و شمار کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ ملک میں انگریزی سیکھنے والے طلبہ میں سے 13.8% لوگ سیکھنے کی معذوری کے شکار ہیں. ان اعداد و شمار میں جسمانی اور سیکھنے کی معذوری دونوں ہی شامل ہیں. ڈسلیکسیا کی وجوہات کیا ہیں، اس بارے میں تصدیق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. سنگاپور میں ڈسلیکسیا ایسوسی ایشن کی رکن درسگاہ ڈیس اکیڈمی کی نائب سربراہ سیلا شین کہتی ہیں کہ ڈسلیکسیا کا شکار ہر طالب علم مختلف ہوتا ہے. جن طالب علموں کو ہلکے انداز کا ڈسلیکسیا لاحق ہے، ان کی کارکردگی پرائمری اسکول میں اچھی رہتی ہے، تاہم انہیں اعلیٰ درجے کی تعلیم میں مسائل درپیش ہو سکتے ہیں. سیلا سیشن کا خیال ہے کہ ہر طالب علم کے لیے سبق ان کی استعداد کے مطابق تیار کیے جانے چاہیے، اور اس سلسلے میں ایسی تدریس زیادہ کارآمد رہتی ہے جس میں انسان کی ایک سے زیادہ سینسز کو استعمال کیا جائے. میکسیکو میں انگریزی زبان کے پروگراموں سے وابستہ ماہر برینڈا برنالڈیز کہتی ہیں کہ ایک سے زیادہ سینسز کے استعمال سے دی جانے والی تدریس میں بصری، سماعتی اور عضلاتی طریقوں کا استعمال شامل ہے. عضلاتی حس کے طریقے میں طالب علموں کا حرکت کرنا، کھیلنا یا ایکٹ کرنا شامل ہوتا ہے. برینڈا کا خیال ہے کہ اس انداز کی تدریس کے ذریعے تصاویر یا پھر متحرک ٹائلوں کے استعمال سے الفاظ یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. برینڈا کا مشورہ ہے کہ ایسی کیفیت کے شکار طالب علموں کو ٹیکنالوجی سے مدد لینی چاہیے. جن طالب علموں کو پڑھنے اور لکھنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے، انہیں نوٹس لینے کے لیے وائس ریکارڈ کا استعمال کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اس مقصد کے لیے مختلف ایپس بھی موجود ہیں، ان کو الفاظ یاد کرنے میں مدد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. سیکھنے کی معذوری کسی مخصوص زبان سے وابستہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو ایک زبان سیکھنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے، اسے کسی بھی دوسری زبان سیکھنے میں بھی ویسے ہی مشکل پیش آئے گی. تحقیق سے یہ بات بھی ثابت ہوئی ہے کہ امیر لوگوں میں ڈسلیکسیا یعنی سیکھنے کی معذوری کے امکانات غریب لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں. شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے اسلام آباد میں مقیم ایک صحافی کو عدالت میں طلب کیا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک سیاسی جماعت کے بارے میں مبینہ طور پر غلط خبر شائع کر کے اس جماعت کی شہرت خراب کی ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان کی انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے ایک صحافی کو 7 اکتوبر کو عدالت میں پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا ہے۔ ان کے خلاف عدالت میں گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی کے بعض ارکان کے خلاف مبینہ طور پر جھوٹی خبر شائع کرنے کا مقدمہ زیر سماعت ہے۔ عدالت کے جج کی طرف سے جمعے کو مقامی اخبار میں ایک نوٹس شائع ہوا جس میں کہا گیا کہ ملزم شبیر سہام کے خلاف عدالت میں انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت مقدمہ درج ہے، لیکن وہ متعدد بار طلب کرنے کے باوجود عدالت میں پیش نہیں ہوا اور اب اسے ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ 7 اکتوبر کو عدالت میں پیش ہو کر مقدمے کا سامنا کریں، بصورت دیگر ان کے خلاف یک طرفہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ مقامی انگریزی اخبار ڈیلی ٹائمز کے صحافی شبیر سہام نے نومبر 2016 میں ایک خبر شائع کی جس میں انہوں نے گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی اور بعض دیگر افراد پر خواتین کی ٹریفکنگ کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے سنگین الزامات عائد کیے۔ اس پر گلگت بلتستان کے حکام کی شکایت پر پولیس نے ان کے خلاف انسداد دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا کہ ایک مبینہ جھوٹی خبر شائع ہونے پر گلگت بلتستان کے قانون ساز اسمبلی کے بعض ارکان کی ساکھ متاثر ہوئی۔ صحافیوں کے حقوق کی نمائندہ تنظیموں کی طرف سے شبیر سہام کے خلاف مقدمے کو واپس لیے جانے کے مطالبات سامنے آتے رہے، جبکہ اس بارے میں حکومتی شخصیات کے ساتھ ان تنظیموں کے عہدیداروں کے مذاکرات بھی ہوئے، لیکن یہ معاملہ تاحال عدالت میں زیر التوا ہے۔ انسانی حقوق کے موقر ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ مہدی حسن نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی شخص کے خلاف انسداد دہشت گردی کا مقدمہ درج کرنے سے پہلے اس کی شفاف تفتیش ہونی چاہیے۔
صرف جرنلسٹ ہونے کی بات نہیں ہے، میں یہ کہہ چکا ہوں ایچ آر سی پی کے پلیٹ فارم سے کہ جن لوگوں کو ٹیررسٹ کہہ کے مار دیا جا رہا ہے آج کل اور جو گرفتار کیے جا رہے ہیں، ان کا پتا ہونا چاہیے کہ کیا ثبوت ہے کہ وہ ٹیررسٹ تھے۔ ہر کسی کو جس کو آپ پکڑ لیں یا مار دیں، گرفتار کر لیں، اس کو یہ کہہ دیں کہ ٹیررسٹ تھا، اس لیے اینٹی ٹیررزم ایکٹیویٹیز کے تحت اس کو گرفتار کیا ہم نے یا مار دیا، یہ مناسب نہیں ہے، یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے یہ چیز۔
گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کے سیاسی مشیر شمس میر نے اس معاملے پر وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ متاثر افریق کو قانونی کاروائی کرنے کا حق حاصل ہے۔
دیکھیں، اس میں جو پارٹیز ڈیمیج ہوئی ہیں اور پوری ایک ریجن کے حوالے سے وہ ایک آپ کو پتا بڑی امبیرسنگ نیوز تھی، تو ریجن جو ہے وہ یہ حق رکھتا ہے کہ اس حوالے سے اس خواب و خبر تھی یا کوئی ارتکاب جرم تھا اس حوالے سے وہ تقاضا کرے، لیکن چونکہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ معاملہ ابھی عدالت میں ہے اور عدالت ہی اس کو بہتر طور پر انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے، اور اگر وہ بے گناہ ہوں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف ہوگا انشاءاللہ۔
تاہم مہدی حسن نے کہا کہ صحافیوں کی نمائندہ تنظیموں اور سرگرم کارکنوں کو نہ صرف اس معاملے کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے بلکہ اس مقدمے میں ملزم صحافی کا قانونی دفاع بھی کرنا چاہیے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں دیگر امور کے علاوہ امریکہ پاکستان تعلقات کے بارے میں بھی بات ہوئی۔ وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کے دورہ امریکہ کے بعد کمیٹی کا یہ پہلا اجلاس تھا جس میں کہا گیا کہ پاکستان عالمی طاقتوں بشمول امریکہ تعلقات بہتر بنانے کے لیے کوشاں رہے گا۔ وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں میزبان قمر جعفری نے دو ممتاز تجزیہ کاروں تسنیم نورانی اور کینٹ یونیورسٹی کے ڈاکٹر عاصم یوسف زئی سے بات کی کہ پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس اور وہاں زیر بحث آنے والے بعض امور کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ تسنیم نورانی کا کہنا تھا،
جہاں تک کہ صدر ٹرمپ کا تعلق ہے تو دیکھیے، وہ تو ان کا یہ ایک بڑا اسٹیبلش اسٹائل لگ رہا ہے کہ وہ بڑا ایگریسو قسم کی باتیں کرتے ہیں، وچ از مے ناٹ بی مطلب کنفارمیٹی میں نہ ہو جو فورن آفس کی روایات ہیں، ڈپلومیسی کی روایات ہیں۔ پھر بعد میں اس کا وہ ڈیمیج کنٹرول ہوتا ہے, اس کا جو چیزیں ہوتی ہیں, اور وہ خود جو ہے وہ بڑے مختلف اصل جب ہوتی ہے چیزیں وہ بہت مختلف ہو جاتی ہیں. پاکستان کو اپنی انٹرنل سچویشن کو مد نظر رکھ کے اپنی پالیسی جو بنائی ہے وہ انہوں نے اس کو وضاحت میں سمجھتا ہوں, اس پالیسی کی جو پریزنٹیشن ہے, اس کی جو سپیلنگ ہے اس آئیڈیا کی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہونی چاہیے, کیونکہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ اس کیس کو بڑا سیریسلی لے رہا ہے. اور جہاں پر یہ جو چیزیں ہیں جس میں کہ بات کی جاتی ہے کچھ ایسی جماعتوں کی جس کے کہ الیجڈلی فوج سپورٹ کرتی ہے, اس پہ دیکھیے اب وہ بات یہ ہے کہ وہ ہے حصہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور بڑے ایسے کس قسم کے لوگ ہیں کہ جو خود جو ہے وہ سوسائٹی کا حصہ ہے, اور اب دیکھیے کہ وہ سیاست میں بھی آنے کا سوچا, اور عقل مند لوگ پڑھے لکھے لوگ بھی کنفیوژن میں ہیں کہ کس طرح اس کو ہیوی کیا جائے مین اسٹریم اگر کرنا چاہ رہے ہیں. چلیے اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے, اور اسے پاکستان ہی میں نہیں ہے, یہ باقی ممالک میں بھی ہے کہ جہاں پر وائلنٹ لوگ جو ہیں وہ مین سوسائٹی میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں. Therefore, Pakistan has to be very careful talking about these things.
پاکستان اب تک یہ کیوں نہیں باور کرا سکا جو بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان ہول ہارٹیڈلی بلا تخصیص گروپوں کے خلاف وہ کارروائی کر رہا ہے.
دیکھیے اس میں اصلیت سے زیادہ انڈین لابی اور انڈین کا جو انفلوئنس ہے انٹرنیشنل میڈیا میں اس کا ایک بہت بڑا رول ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مشکل ہے جس میں پاکستان کو ایک کانسٹنٹلی فائٹ کرنا ہے, اور پاکستان کو اگر پیسے خرچنے پڑے اور اس کو باہر انٹرنیشنل یعنی پبلک ریلیشن کمپنیز ہیں وہ ہائر کرنی پڑے, میں سمجھتا ہوں ڈو مور جو ہے اگر ضرورت ہے پاکستان کو تو ڈو مور پروجیکشن میں ہے, میڈیا مینجمنٹ میں ہے, میڈیا ہینڈلنگ میں ہے.
ڈاکٹر آصم یوسف زئی صاحب, امریکن پرسپیکٹو سے جب ہم اس ریوائز پالیسی کو دیکھتے ہیں تو پاکستان کے جو سیکیورٹی کنسرنس ہیں ان کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ نہیں ہو گئے ہیں؟
دیکھیں اس طرح ہے کہ ٹرمپ نے جب سے ایڈمنسٹریشن سنبھالی ہے تو ان کا ایک ہی لائن ہے شروع سے ہی, اور وہ یہی ہے کہ جو افغانستان میں سچویشن ہے وہ پاکستان کی انفلوئنس جو ہے بہت زیادہ ہے وہاں پہ, اور وہ اس انفلوئنس کو استعمال کر کے یہ جو وار ہے اس کو جو ہے وہ ٹون ڈاؤن کرے, تاکہ یو ایس فورسز جو ہے وہ یہاں سے ان کی جو ایگزٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو سکے. اب وہ تو نہیں ہو سکتا, اس کے برعکس جو ہے وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو مزید فوجیں جو ہے وہ یہاں پہ بھجوانی پڑی, افغانستان میں بھجوانی پڑی. اور ڈو مور کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ تو اپنی جگہ پہ ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ جب ہم دیکھیں تو جیسے آپ نے ابھی سوال کیا کہ کیوں باور نہیں کرایا گیا, تو اس کی مین وجہ جو ہے وہ انڈین لابی نہیں ہے, بلکہ مین وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ڈرون سٹرائک ہوتے ہیں, اور جس میں ایک ہی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ جتنے بھی ڈرون سٹرائکس ہوتے ہیں اس میں سارے جو ہیں وہ ٹیررسٹ, جو بڑے بڑے ٹیررسٹ ہیں وہ ڈرون سٹرائکس میں مارے گئے ہیں. جتنے بھی پاکستان جو ملٹری آپریشنز ہیں انفارچونیٹلی ان میں سے ہم نے ابھی تک جو ہے وہ کوئی بڑے بڑے نام نہیں دیکھے ہیں, تو اس وجہ سے جو باقی دنیا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ تھوڑا سا سسپیشس ہو جاتی ہے کہ جو اتنے آپریشنز ہو رہے ہیں, وزیرستان میں آپریشنز ہو رہے ہیں, خیبر میں آپریشنز ہو رہے ہیں, ان میں جو ہے وہ ہمیں ایک بلک نمبر دیا جاتا ہے کہ جی 3500 ٹیررسٹ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں, لیکن کچھ بعد میں جو ہے اس پر فالو اپ نہیں ہوتا ہے. جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں پاکستان جو ہے وہ ٹیررسٹ کے خلاف ایکشن لے, اور وہ اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے وہ ایکشن.
افغانستان کے مغربی صوبے فرح میں گزشتہ ہفتے ہونے والے حملوں میں کہا جا رہا ہے کہ درجنوں افغان فورسز ہلاک ہوئے ہیں۔ اس صوبے کی سرحد ایران سے ملتی ہے۔ سیاستدانوں اور اس صوبے کے رہائشیوں نے مقامی ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ طالبان حملہ آوروں نے بالا بلوک ضلع کے اندر اور باہر کئی سیکیورٹی چوکیوں پر قبضہ کر لیا۔ تاہم حکام نے اس بارے میں تفصیلات نہیں بتائیں، لیکن صوبے کے پولیس ترجمان نے آریانہ نیوز چینل کو بتایا کہ افغان فورسز نے ان حملوں میں 30 سے زیادہ طالبان کو ہلاک اور ان کی متعدد گاڑیوں کو تباہ کیا ہے۔ امریکی ارب پتی ایلان مسک نے ایک نیا راکٹ مارکیٹ میں لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس پر سفر کر کے مسافر 30 منٹ کے اندر دنیا کے ایک براعظم سے دوسرے براعظم تک پہنچ سکیں گے۔ مزید تفصیلات بتا رہی ہیں سحر ماجد۔
آسٹریلیا میں ایک پریزنٹیشن دیتے ہوئے ایلن مسک نے ایک راکٹ کی کچھ تصاویر دکھائیں، جس نے نیو یارک سے پرواز شروع کی اور دنیا کی مختلف شہروں کا سفر کیا، جن میں ٹوکیو اور شنگھائی بھی شامل ہیں۔ ایلن کہہ رہے ہیں کہ اس راکٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا سفر بہت ہموار ہے، جس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہ ہی ماحولیاتی اثرات کی اور نہ ہی موسم کی، اور آپ دنیا کے ایک خطے سے دوسرے خطے میں صرف آدھے گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں۔ اور جب ہم اس راکٹ کی مدد سے چاند اور مارس تک جانے کی خواہش رکھ سکتے ہیں، تو زمین پر ہی دنیا کے دوسرے خطوں میں کیوں نہیں؟ ایلن نے کہا ہے کہ اس راکٹ کی مدد سے نیو یارک سے شنگھائی تک کا سفر صرف 39 منٹ میں طے کیا جا سکتا ہے، بینکاک سے دبئی 27 منٹ میں اور ٹوکیو سے دلی صرف 30 منٹ میں۔ ایلن اسپیس ایکس کمپنی کے علاوہ برقی کار بنانے والی کمپنی ٹیسلا کے بھی مالک ہیں۔ اسپیس ایکس کمپنی سال 2022 میں مارس تک اپنا پہلا سفر طے کرے گی۔ ایلن کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد ہے پانی کے بہترین وسائل تلاش کرنا اور توانائی پیدا کرنے کے لیے ایک پلانٹ کی تعمیر کرنا۔ ایلن نے کہا ہے کہ اگلے 6 سے 9 مہینوں میں وہ اسپیس شپ پر اپنی پہلی تعمیر کی ابتدا کریں گے۔ ایلن کے مطابق دنیا کے ایک خطے سے دوسرے خطے میں اسپیس فلائٹس کے ذریعے کیا جانے والا سفر مارس مشن میں کارآمد ثابت ہوگا۔ سحر ماجد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر ٹرمپ کی کابینہ کے ایک رکن نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے کم خرچ تمام پروازوں کی بجائے سرکاری خرچ پر نجی طیاروں میں سفر کیا۔ ایزابیل کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
جمعے کی سپہر وائٹ ہاؤس نے ایک تحریری بیان جاری کیا، جس میں بتایا گیا کہ ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز کے وزیر تھامس پرائس نے آج صبح اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، جسے صدر نے منظور کر لیا ہے۔ پرائس کا استعفیٰ نصف شب مؤثر ہو گیا اور صحت کے نائب وزیر اور آفس آف ڈیزیز پروینشن اینڈ ہیلتھ پروموشن کے ڈائریکٹر نے قائم مقام وزیر کا منصب سنبھال لیا۔ استعفے کے اعلان سے ایک گھنٹہ پہلے ٹرمپ نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ پرائس کے اس فیل سے خوش نہیں، اور کہا تھا کہ مجھے یقیناً یہ بات پسند نہیں آئی۔
We're saving tremendous amounts of money no matter where we go. If you look at what we've done in Florida or Texas,
ہم جہاں بھی جائیں ہم بڑی تعداد میں پیسہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے فلوریڈا اور ٹیکسس میں جو کیا ہے وہ دوسروں کی نسبت بہت کم خرچ میں کیا ہے، چنانچہ مجھے یہ بات پسند نہیں آئی، اور میرا خیال ہے کہ یہ شرم کی بات ہے، ورنہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ٹام پرائس اچھے انسان ہیں۔ صدر نے کہا کہ ان کی کابینہ کے ارکان صرف اس صورت میں مہنگے نجی طیاروں کے ذریعے پرواز کر سکتے ہیں جبکہ وہ اس کا خرچ خود برداشت کر رہے ہوں۔ ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز کے محکمے نے ذرائع ابلاغ کو بتایا ہے کہ پرائس کو جو رقم ادا کرنا ہوگی وہ $51,000 سے زیادہ ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بھارت ملک میں موجود تقریباً 40,000 روہنگیا مسلمانوں کو ملکی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے ان کی ملک بدری کے در پہ ہے۔ ایسے میں ان پناہ گزینوں پر کیا گزر رہی ہے، جانتے ہیں دہلی کے ایک پناہ گزین کیمپ سے ریتل جوشی کی زبانی۔
روہنگیا پناہ گزینوں پر بھارتی حکومت کی سخت پالیسی نے سنجیدہ کا چین و قرار چھین لیا ہے۔ 2012 میں میانمار سے جان بچا کر بھاگی سنجیدہ دلی کے ایک ریفیوجی کیمپ میں رہتی ہیں۔ شوہر ساتھ نہیں ہے، بس ایک سلائی مشین اور چھوٹی سی دکان کی مدد سے بچوں کی پرورش کر رہی ہیں۔ میانمار کے تازہ ریفیوجی کرائسس کے بعد بھارت نے سنجیدہ جیسے تقریباً 40,000 روہنگیاؤں کو ڈپورٹ کرنے کی بات کہی ہے۔
باہر کا دیش کیسے جاؤں گا، ہمارا دیش میں بہت ابھی کے حالت کو بہت برا ہے، جتنا ماں بہن قتل کر دیا، جتنا گاؤں میں پورا جلا دیا،
1100 गज के इस कैंप की जमीन ज़कात फाउंडेशन नाम के एक एनजीओ की है। तंग गलियों में बसी इन खस्ता हाल झुग्गियों में तकरीबन 250 लोग रहते हैं। गुजार औकात का जरिया टेम्पररी नौकरियां या छोटी मोटी दुकानें हैं, लेकिन यहां रहने वाले ज्यादातर बच्चे स्कूल जाते हैं और सरकारी हेल्थ वर्कर्स उन्हें मॉनिटर भी करते हैं। गुर्बत का ये आलम भी इन्हें म्यांमार लौटने से ज्यादा कबूल है।
हम लोग के लिए कोई नहीं है, हम लोग को बर्मा जाने के लिए तो बेहतर है इसमें कोई जगह में ले जाओ, जमुना में डाल दो।
ऐसे में आधे में जाना होगा और हमारे देश का सिचुएशन इतना अच्छा नहीं है, फिर डर लगता है थोड़ा बहुत।
हाल ही में भारतीय सुप्रीम कोर्ट को दिए सरकारी हलफनामे में हुकूमत ने कहा है कि रोहिंग्या रेफ्यूजी भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है और हो सकता है कि इनके दहशतगर्द तंजीमों से राबते हों।
ये इंतहा पसंदी का आसान शिकार हो सकते हैं। हर किसी को चौकस रहने की जरूरत है, हम पूरी कम्युनिटी को हदफ नहीं बना सकते।
कोई ऐसा टेररिस्ट एक्टिविटी या कोई ऐसी सोशल एंटी सोशल चीज वो हमने आज तक नहीं देखी।
3 अक्टूबर को इंडियन सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सामात के बाद हालात कुछ वाजे हो पाएंगे।
पहले अपने वतन से बेदखल किए गए और अब पनाहगाह में मौजूदगी के बारे में भी सवाल उठ रहे हैं। आज हर रोहिंग्या रिफ्यूजी बस एक सवाल का जवाब चाहता है, चैन और इज्जत की जिंदगी जीने के लिए आखिर उन्हें कितने दरों की ठोकरें और खानी पड़ेंगी। रितुल जोशी, उर्दू वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली।
जो मेरी पहली नात है मेरी तकरीबन मेरी तालिबे इल्मी के दिनों की है
जी।
लेकिन ये मैंने लिखी थी आजाद नज़्म की हैत में। उस जमाने तक आजाद नज़्म की हैत में शायद नात लिखना जो है वो को बहुत ज्यादा ऐसा मकबूल नहीं अभी हुआ था, तो मैं आपको वो नात पहले सबसे मैं सुनाता हूँ। ये कुछ इस तरह से है कि अब्र खुर्शीद कमर रोशनी फूल सदा सब थे मौजूद मगर इनका मफहूम न था, सब थे मौजूद मगर इनका मफहूम न था, कोई भी चीज कोई चीज न थी, कोई भी चीज कोई चीज न थी, सिर मख्फी था खुदा कोई तख्लीक न थी, हर्फ इकरार न था मोहरे तौसीक न थी, संग और गोहरे नायाब में तफरीक न थी।
वाह वाह बात हो।
संग और गोहरे नायाब में तफरीक न थी, आपने सल्ले अला अब्र खुर्शीद कमर रोशनी फूल सदा सबको मफहूम दिया।
वाह वाह।
आपने सल्ले अला अब्र खुर्शीद कमर रोशनी फूल सदा सबको मफहूम दिया, हाजते कौनो मकां मकसदे नौए बशर मुझ पे भी एक नजर मुझको भी दीजिए कभी मेरे होने का पता।
वाह वाह।
या नबी सल्ले अला या नबी सल्ले अला।
बहुत खूब बहुत खूबसूरत। तो ये आपकी पहली नात थी?
जी ये पहली नात थी और ये मिड 60s में आप समझे मैं अभी यूनिवर्सिटी में राल बनने आने आया था, तो हमारे बहुत ही बड़े मैं समझता हूँ कि जदीद दौर के शायद सबसे बड़े नात निगार जो हैं हफीज ताहिर साहब मरहूम
जी,
ये उनकी आप कहना चाहिए कि इसके पस पर्दा उनकी हौसला अफजाई और तहरीक जो है वो बहुत शामिल थी। चुनाचे जब मैंने 2007 में मैंने जब हज किया तो बहुत सारा कलाम उस जमाने में मैंने लिखा, तो असबाब के नाम से जो वो किताब शाया हुई तो उसका इंतजाम भी मैंने हफीज ताहिर साहब ही के नाम किया। हम देखते यही हैं कि हमारे यहाँ हम दो नात के जो मजामीन हैं जाहिर है उनमें अकीदत और जज्बा और मोहब्बत वो सब अखलूस तो था, लेकिन वो एक आम तौर पर के खास दायरे में ही घूमते
है
रहे हैं और एक खास तरह की जो आप कह लीजिए वोकैबुलरी जो है वो उनके लिए मखसूस हो गई थी। मैं समझता हूँ कि मौलाना हाली ने आकर मुसद्दस से और फिर अलामा इकबाल और फिर जफर अली खान और फिर हफीज जलंधरी, इसमें जो सबसे खूबसूरत बात हुई कि इस बहुत ही नेक और उम्दा अकीदत वाले जज्बे को बयान करने के लिए जबान में जो तब्दीलियां आई उन्होंने मैं समझता हूँ कि इसमें खास तरह की गर्मी और गर्मजोशी और हरारत और अकीदत की खुशबू जो है उसको पहले से भी بڑھا دیا ہے. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ایک حمد کے کچھ
جی, جی ضرور
وہ میں سناتا ہوں کہ جھلک رہے ہیں ستارے جھپک رہے ہیں ستارے جو اپنی آنکھوں کو طلوع صبح کا شاید یہ سیارہ ہے. زمین اپنی طرف کھینچتی ہے مٹی کو سفر کی گرد کے اٹھنے میں بیٹھ جانے میں جو کوئی غور سے دیکھے تو ایک اشارہ ہے. اور اسی ہم کا آخری بند میں نے کچھ اس طرح سے ہے. کبھی کبھی تو یہ لگتا ہے جیسے ہر لمحہ کسی کی کھوج میں نکلا ہوا ستارہ ہے. یہ شش جہات نہیں بے شمار آنکھیں ہیں, یہ کائنات کوئی مستقل نظارہ ہے. ہم اس کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں یہ تو برحق ہے, کہیں پہ وہ بھی مگر منتظر ہمارا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے حال ہی میں اتفاق رائے سے قرارداد 2373 کی منظوری دی ہے, جس کے تحت لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری فورس کے مینڈیٹ میں, جسے یونیفل کہا جاتا ہے, مزید سال بھر کی توسیع کی گئی ہے. یونیفل لبنان میں تقریباً 40 سال سے موجود ہے. تاہم سن 2006 میں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان تنازع کے بعد اسے یہ کام دیا گیا کہ وہ جنگ بندی کا معائنہ کرے اور جنوبی لبنان میں متعین کی جانے والی مسلح افواج کی مدد کرے. یونیفل کو یہ اختیار بھی دیا گیا کہ وہ لبنانی مسلح افواج کی اس بات میں مدد کرے کہ وہ جنوبی لبنان کو ایک ایسا علاقہ بنائے جہاں کسی مسلح گروپ کی تنصیبات اور ہتھیار نہ ہوں سوائے ان کے جو لبنانی حکومت یا یونیفل کے استعمال میں ہوں. نئی منظور شدہ قرارداد اس مینڈیٹ کو تقویت پہنچاتی ہے اور ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکہ اور دوسروں نے نشاندہی کی ہے کہ حزب اللہ نے جو سن 2006 کے تنازع کو شروع کرنے کی ذمہ دار ہے, نہ صرف خود کو پھر سے منظم کر لیا ہے بلکہ گزشتہ 10 سال میں اپنے اسلحہ خانے میں بھی اضافہ کر لیا ہے. اقوام متحدہ میں امریکہ کی مستقل مندوب نکی ہیلی نے یونیفل کے مینڈیٹ کی تجدید کا خیر مقدم کیا ہے. یہ قرارداد یونیفل کو اس بارے میں ٹھوس اختیار دیتی ہے کہ وہ جنوبی حصے کو محفوظ بنانے میں لبنان کی اعانت کرے. اس تجدید سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ یونیفل ممکنہ حد تک اپنا کام کر رہی ہے. صفی ہیلی نے جنوبی لبنان میں موجودہ حالات کو بہت خطرناک قرار دیا. اپنے سرپرست ایران کی ہدایت پر دہشت گرد تنظیم حزب اللہ نے ہزاروں میزائل اور ہزاروں تربیت یافتہ جنگجو رکھے ہوئے ہیں اور یہ تمام لبنانی حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہیں. سلامتی کونسل کی جانب سے یونیفل کے مینڈیٹ کی تجدید میں دوسرے اقدامات کے علاوہ یونیفل سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے گشت اور معائنے میں اضافہ کر دے جس سے حزب اللہ کی غیر قانونی سرگرمی کو روکنے میں مدد مل سکے گی. سفیر ہیلی نے اس جانب توجہ دلائی کہ اس سے بھی اہم یہ کہ تجدید شدہ مینڈیٹ میں کہا گیا ہے کہ یونیفل کو اگر کسی چیز کے معائنے سے روکا جائے تو وہ اس کی اطلاع دے. انہوں نے کہا کہ اب جب کبھی امنکاروں کو حزب اللہ کی ناکابندی کا سامنا ہوگا انہیں ہمیں اس بارے میں تفصیلات بتانی ہوں گی کہ انہیں کہاں کب اور کیوں روکا گیا. اس شفافیت کی وجہ سے اس بارے میں کہ جنوبی لبنان میں واقعتاً کیا ہو رہا ہے لا علمی کا خاتمہ ہو جائے گا. سفیر ہیلی نے اعلان کیا کہ امریکہ کے لیے یہ وقت اقوام متحدہ میں قوت عزم اور احتساب کا ہے. انہوں نے زور دیا کہ یونیفل کے مینڈیٹ کی تجدید ایک اہم اقدام ہے, تاہم مزید بہت کچھ کرنا باقی ہے. حزب اللہ جبکہ اپنی سرگرمیوں کو تیز کر رہی ہے, امریکہ اور اب اقوام متحدہ کی جانب سے اس کے خلاف کوششوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
واشنگٹن کے پاکستانی سفارتخانے میں گزشتہ دنوں منعقدہ یوم دفاع کی خصوصی تقریب میں سفیر اعزاز چودھری کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات خود امریکہ کے مفاد میں ہیں کیونکہ پاکستان امریکہ کا اتحادی رہا ہے. حال ہی میں القاعدہ کو شکست اور دہشت گردی کے خلاف کامیابیاں مشترکہ جدوجہد کا نتیجہ ہی ہیں. واشنگٹن سے ہمارے ساتھی اسفر امام کی رپورٹ.
پاکستان 1965 کی پاک بھارت جنگ کی یاد میں ہر سال 6 ستمبر کو قومی سطح پر یوم دفاع مناتا ہے، جس کے دوران پورے ملک میں منعقدہ خصوصی تقاریب میں پاکستان کی فوجی صلاحیتوں کا اظہار کیا جاتا ہے اور اس جنگ میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کی جاتی ہے۔ واشنگٹن کے پاکستانی سفارت خانے میں روایتی تقریب اس سال کچھ تاخیر سے منعقد کی گئی، تاہم گزشتہ شام منعقد ہونے والی اس تقریب میں امریکی دارالحکومت میں تعینات مختلف ممالک کے فوجی نمائندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پاکستانی سفیر اعزاز چودھری کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات خود امریکہ کے مفاد میں ہے۔ اعزاز چودھری نے کہا کہ کانگریس، میڈیا اور یونیورسٹیز کے ان کے حالیہ دوروں کا مقصد امریکہ کو یہ پیغام دینا ہے کہ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف کامیابیوں کا فائدہ پورے خطے کو پہنچا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کر ان مسائل کا حل تلاش کرے۔ اعزاز چودھری کا کہنا تھا،
پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات امریکہ کے اپنے مفاد میں بھی ہیں، کیونکہ پاکستان امریکہ کا اتحادی رہا ہے، بڑے سالوں مل کر کام کیا ہے۔ ابھی حال ہی میں جو القاعدہ کو شکست دی اور دہشت گردی کے خلاف جو میدان میں ہم نے کام کیے، تو کیا یہ سب کے سامنے نہیں ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ کے اندر یہ پیغام پہنچایا جائے، جس کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ کانگریس میں بھی مل رہا ہوں، تھنک ٹینکس میں بھی جا رہا ہوں، میں میڈیا، امریکن میڈیا کے پاس بھی، اکیڈیمیا، یونیورسٹیز میں بھی جا رہا ہوں، تمام جگہوں پر یہ مل کر یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں دہشت گردی کے میدان میں، اس کا فائدہ تو سارے خطے کو پہنچ رہا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ پاکستان اور امریکہ مل کر اگر کام کریں اور ان مسائل کا حل ڈھونڈیں جو پاکستان کے اور مشرق اور مغرب میں ہیں۔
انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جنگ ابھی جاری ہے، قبائلی علاقوں کو محفوظ بنایا جا چکا ہے، پاکستان اس جنگ کو منطقی امجان تک پہنچا کر دم لے گا۔ پاکستانی سفیر نے ایک بار پھر واضح کیا کہ افغانستان میں شکست کا ملبہ پاکستان پر نہیں ڈالا جا سکتا، اور یہ کہ پاکستان اپنے ملک میں افغان جنگ نہیں لڑے گا۔ ان کا کہنا تھا،
ہم نے بہت کامیابیاں حاصل کر لیں، پورا قبائلی علاقہ ماشاءاللہ محفوظ ہو گیا، لوگ اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، وہاں پہ نئے سرے سے ایک ریکنسٹرکشن ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت سارے دہشت گرد ہمارے شہروں میں چھپے ہوئے ہیں، ان کو ڈھونڈ کر نکالنا ہے، اس لیے رد الفساد کیا گیا ہے۔ تو ہمیں تو ابھی یہ جو جنگ ہے، جو دہشت گردی کے خلاف ہماری جاری ہے، اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔
تقریب سے خطاب میں سفارت خانے میں تعینات بریگیڈیئر سرفراز نے کہا کہ یوم دفاع منانے کا مقصد 1965 کی جنگ میں جوان مردی کے جوہر دکھانے والے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ بریگیڈیئر سرفراز نے ایک سوال پر کہا کہ پاکستان کوئی معمولی ملک نہیں، اس نے وسائل نہ ہونے کے باوجود کئی بیرونی جارحیت کا کامیابی سے مقابلہ کیا ہے، اور وہ موجودہ صورتحال سے بھی بخوبی نکلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بریگیڈیئر سرفراز کا کہنا تھا،
جنرلی ہم پاکستان کے اندر اپنے کچھ اندرونی ڈیولپمنٹ اور چھوٹی ڈیولپمنٹس کو دیکھ کے تو پریشان ہو جاتے ہیں، ان اٹیچز کی پریزنس اٹسیلف آپ کو بتائے گی دی کائنڈ آف امپورٹنس دیٹ دے اٹیچ ٹو پاکستان۔ پاکستان ایک چھوٹا اور کوئی معمولی ملک نہیں ہے، یہ وہ اس علاقے کا واحد ملک ہے جس نے ریپیٹڈ اگریشنز برداشت کی ہیں ڈسپائٹ اٹ لمیٹڈ ریسورسز، نہ صرف برداشت کی ہیں، سسٹین کیا، ریوائیو کیا اور ڈیولپ کیا اپنے آپ کو۔ پاکستان کا آج پاکستان کے کل سے بہتر ہے، اور انشاءاللہ آنے والا کل اس سے زیادہ بہتر ہوگا، اور یہ ان کو پتہ ہے۔ اور جو ہماری اچیومنٹ کاؤنٹر ٹیررزم میں ہیں، جو ہماری اسٹریٹجک فیلڈ کے اندر اچیومنٹس ہیں ماشاء اللہ، وہ اچیومنٹس ہیں کہ جو بہت کم کنٹریز کو اس کو پیرلل کر سکتے ہیں۔
بریگیڈیئر سرفراز کے مطابق پاکستان افغانستان میں امن کا خواہاں ہے، کیونکہ افغانستان میں امن کی سب سے زیادہ ضرورت پاکستان کو ہے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے، ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔ جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
اس کے ساتھ ہی یہ نیوز شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, پروڈیوسر تھے اسفر امام اور انجینئر تھے سیڈرک فرینکلن. اس کے بعد آپ کرنٹ افیئر کا ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ, جس کی میزبان ہیں بہجت جلانی. سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.